ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراً صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا مثله في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے قابل احترام برادران اسلام آج ہم سب کے لیے اور خاص طور پر اس بستی کے اور اس محلے کے رہنے والوں کے لیے بڑی مسرت اور خوشی کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک مسجد تعمیر کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ہم اس وقت اس مسجد کی شروعات کرنے جا رہے ہیں، इसको इफ्तिताह से ताबीर किया जाता है। ये मस्जिद की जो संगे बुनियाद डाली जाती है वो भी, और उसका जो इफ्तिताह होता है वो भी, दोनों साबित है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा से। ये कोई रस्म और रिवाज नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तक मदीना मक्का मुकर्रमा में तशरीफ फरमा रहे, वहां तो मस्जिद हराम काबतुल्लाह पहले से मौजूद था, लेकिन जब आप हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पहला क़याम कुबा में रहा। कुबा उस जमाने में मदीना मुनव्वरा से अलग एक आबादी थी जहां कबीले बनू अम्र इब्न औफ के लोग आबाद थे। आजकल तो मदीना मुनव्वरा की आबादी बढ़ते बढ़ते कुबा को भी क्रॉस कर गई है, और कुबा जो है मदीना मुनव्वरा का एक हिस्सा बन चुका है। उस वक्त वो एक अलग गांव था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क़याम वहां रहा कुछ दिन। कितने दिन बुखारी शरीफ की रिवायतों में इख्तिलाफ है, 14 और 24। वैसे हजरत शुर्राह हदीस ने 14 वाली रिवायत को राजह करार दिया है कि 14 दिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वहां पर क़याम रहा। और उसी जमाने क़याम में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कुबा की बुनियाद डाली। अल्लामा समहूदी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मौर्रिख मुहद्दिस हैं, उन्होंने मदीना मुनव्वरा की तारीख में एक किताब लिखी है अरबी जबान में, 2 ज़खीम जिल्दों में, पहले शाये हुई थी, अब तो और मजीद जिल्दों में शाये हुई है, वफाउल वफा बे अखबार दारी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गोया मदीना मुनव्वरा की तारीख उसमें उन्होंने जिक्र की है। उसमें लिखा है कि जब मस्जिद कुबा की तामीर शुरू हुई तो सबसे पहला पत्थर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से लाकर उसकी बुनियाद में रखा। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास रखवाया, और दूसरा उन्होंने रखा, तीसरा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रखा। यही है वो संगे बुनियाद का सिलसिला, वो बुनियाद के अंदर रखा जाता है। हमारे यहाँ लोग कुदाल मरवाते हैं ना, ये कुदाल वाला सिलसिला इस्लाम का नहीं है। अंदर जो है ना वो जहाँ बुनियाद रखी जानी चाहिए, फाउंडेशन जिसको कहते हैं, तो वहां बाकायदा पत्थर ईंट या मसाला वगैरह जो भी, ये है उसकी बुनियाद डालने का तरीका। बाद जगहों पर लोग ले जाते हैं, खुला मैदान होता है, मतलब अगर कोटारी मारी जाओ हो गया। ये तरीका इस्लामी तरीका नहीं है। इस्लामी तरीका ये है जो मैंने बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्ते मुबारक से वहां उसकी बुनियाद के अंदर पत्थर रखा। ये मस्जिद इस तरह तामीर हुई कि उसकी तामीर में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया, मजदूरी की। देखो अल्लाह के घर की तामीर ये बहुत ऊंचा काम है, बहुत ऊंचा काम है। बड़े बड़े हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम ने उसको अंजाम दिया। काबतुल्लाह जो है वे जमीन पर कोई इमारत नहीं थी, और जमीन किसी इमारत को टिकने देती नहीं थी। अल्लाह ताला ने فرشتوں کو بھیجا اور انہوں نے آ کر کعبۃ اللہ کی سب سے پہلے تعمیر کی, اور وہ عمارت طوفان نوح کے موقع پر اٹھا لی گئی اور اس کو آسمان پر رکھا گیا. وہاں وہ فرشتوں کا قبلہ بنا, روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. اس کے بعد سے وہاں وہ جگہ جہاں یہ کعبہ کی عمارت تھی وہ ایسی ہی رہی, ایک کیڑا سا وہاں تھا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کی اثر نو تعمیر کریں. وہ جو اندر اس کی بنیادیں, اس کا فاؤنڈیشن فرشتوں نے جو رکھا تھا وہ اندر موجود تھا, اوپر کی عمارت اٹھا لی گئی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے آ کر زمین کھود کر کے چاروں طرف سے وہ اندر جو بنیاد تھی, فاؤنڈیشن تھا, وہ کھول کر کے بتایا. اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے کہا کہ اب اس کے اوپر آپ عمارت تعمیر کیجئے. کس نے تعمیر کی؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے, جو خلیل الرحمن, اللہ کے خلیل ان کا لقب تھا, اور آپ علیہ السلام کے بعد یعنی حضرت ابراہیم کے بعد دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب آپ کی اولاد میں سے, اس لیے وہ ابو الانبیاء بھی ہیں, تمام نبیوں کے ابا. اس کے گویا وہ تعمیر کر رہے ہیں, اور معمار وہ ہیں, کڑیا جس کو کہتے ہیں, کڑیا کام وہ کرتے ہیں. اور مزدوری کون کر رہا تھا؟ آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام, جن کی نسل سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے, وہ اس کے اندر مزدوری پتھر, مناسب پتھر تلاش کر کر کے لا کے حضرت ابراہیم کو پیش کر رہے تھے. یہ باپ اور بیٹے نے مل کر کے یہ بیت اللہ کی تعمیر کی. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بڑا عجیب و غریب انداز میں منظر پیش کیا ہے, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ, یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے, وہ اسماعیل, اور اس کام میں آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل بھی آپ کا ساتھ دے رہے تھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور جس وقت یہ دونوں باپ بیٹے بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے, اس وقت ان کی زبان پر دعائیں تھیں. پہلی دعا کیا تھی؟ ربنا تقبل منا, اے ہمارے پروردگار, آپ ہمارے اس تیرے گھر کی تعمیر کا یہ کام جو ہم کر رہے ہیں, ہماری اس خدمت کو تو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. انک انت السمیع العلیم, بے شک تو اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا اور ان کے دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے. دیکھو بہت غور کرنے اور سوچنے اور سمجھنے کی چیز ہے کہ یہ کام حضرت ابراہیم اپنی طرف سے نہیں کر رہے تھے, بلکہ اللہ کے حکم سے کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا, اور جس وقت یہ کام کر رہے تھے ان کی نگرانی, سپرویژن حضرت جبریل کر رہے تھے, وہ سب بتا رہے تھے ڈائریکشن, اس طرح کرو اس طرح کرو, سپرویژن حضرت جبریل کا کام یہ دونوں باپ بیٹے کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے. اور یہ ان کے اخلاص میں تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہو. ہم جیسے کوئی کام کریں تو بیچ میں کوئی نیت میں گڑبڑ ہو سکتی ہے, لیکن وہاں تو کوئی سوال ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا, کہ ہمارے پروردگار تو ہماری اس خدمت کو ہماری طرف سے قبول کر لے. گویا ہم ڈر رہے ہیں, معلوم نہیں ہمارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے یا نہیں. گویا اس کے ذریعے سے قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو یہ سبق دیا گیا کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں دین کا, چاہے وہ مسجد کی تعمیر کا کام ہو یا اور کوئی کام ہو, اس وقت ڈرتے رہو, معلوم نہیں اللہ کے یہاں ہمارا یہ عمل قبول ہوتا ہے یا نہیں. بس اللہ سے رو رو کے مانگتے رہو کہ اللہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. یہ اس لیے جو حضرات اس میں حصہ لیتے ہیں ان سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. ان کو چاہیے کہ دل ہی دل میں اللہ سے اس کی دعائیں کریں کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کرو. وہ تو بڑی بے نیاز ذات ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں, اس کو کسی کی ضرورت نہیں, وہ بے نیاز ہے. اس لیے پتہ نہیں وہاں قبول ہوتا ہے یعنی, اس لیے بندے کو چاہیے کہ بندہ بن کر کے رہے اور اللہ کے حضور ہمیشہ گڑ گڑائے کہ اللہ ہماری اس عمل کو شرف قبول عطا فرمائے. آگے یہ تو پہلی دعا تھی کہ اس کو قبول کر لیجیے, دوسری دعا آگے کیا مانگی, ربنا وجعلنا مسلمین لک, کہ ہمارے پروردگار تو ہم دونوں باپ بیٹوں کو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا مسلم اسلام سے. مسلم کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو اپنے آقا اور اپنے پروردگار کے حکم کے سامنے سر جھکا دے. جب اس کو یوں کہا جائے کہ یہ کام کرنا ہے, جی حضور تیار ہوں. یہ نہ پوچھے کہ یہ کیوں. آج کا مسلمان کیا بن گیا, کوئی حکم بتایا جاتا ہے تو مطلب ایسا کیوں, مطلب ایسا کیوں. ارے تم اپنے نوکر کو, غلام نہیں ہے وہ تمہارا, غلام تو پہلے زمانے میں ہوتا تھا جس جو باقاعدہ خریدا جاتا تھا, جس کا یہ مالک ہوتا تھا, یہ تو نوکر ہے خالی, آپ کے یہاں سروس کرتا ہے. وہ اس کو کوئی کام کہو کرنے کے لیے اور وہ کہے کہ ایسا کیوں, تو آپ اس کو برداشت نہ کریں گے, دو تماشے ماریں گے. لیکن اللہ جس نے ہم کو پیدا کیا وہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ یہ کام کرو, اور ہم پوچھ رہے ہیں سامنے سے کہ مولوی صاحب ایسا کیوں, تم کون آئے پوچھنے والے. تمہاری بندگی کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا اس حکم کو فوراً مان لو. یہ ہے ایک مسلم کے اسلام کی شان. اسلام کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو حوالے کر دینا, اپنے سر کو جھکا لینا, سر تسلیم خم کر دینا. گویا یہ دونوں تو پہلے سے ہی تھے, پھر بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ ہم دونوں کو جو ہے تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا بنا دے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, ارے اللہ تو ہماری اولاد میں سے پوری ایک امت ایسی بنائی ہو جو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی ہو. یہ امت محمدیہ جو ہے نا, یہ امت محمدیہ وہ کس نے مانگی؟ حضرت ابراہیم نے مانگی. بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پر دعا کی تھی کہ ہمارے لیے انہوں نے دعا, ان کی دعا کے نتیجے میں یہ امت وجود میں لائی گئی. اور پھر آگے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم, اور انہی میں سے ایک رسول بھی بھیجیو جو ان کو قرآن سکھلائے گا اور اللہ کے احکام سے واقف کرے گا. وہ اس امت کی ہدایت کے لیے رسول بھیجنے کی دعا بھی کس نے کی؟ حضرت ابراہیم نے کی. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے انا دعا ابی ابراہیم, میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں, یعنی یہ میرا ظہور اسی کے نتیجے میں ہوا. یہ امت ایسے ہی وجود میں نہیں آئی, اتنے بڑے نبی نے ان قربانیوں کے بعد اس کے وجود میں لانے کے لیے اللہ سے دعا کی تھی, اور یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے موقع پر. تو اب ایک تو یہ دعا تھی جو حضرت ابراہیم نے اور اسماعیل نے کی تھی, اور پھر یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام دونوں باپ بیٹوں نے کیا. اس وقت بیت اللہ جو بنایا گیا تھا وہ اوپر کی چھت نہیں تھی, بس چار طرف کی دیواریں اور دو دروازے تھے. اس وقت جو دروازہ بیت اللہ کا ہے, جو لوگ جاتے ہیں حج میں دیکھتے ہوں گے, وہ تو اوپر ہے, وہ بالکل نیچے زمین, جیسے عام طور پر دروازے کہاں لگے ہوئے ہوتے ہیں, زمین سے لگے ہوئے. کسی بھی مکان کا دروازہ اوپر نہیں ہوتا, اوپر تو کھڑکی ہوتی ہے, دروازہ نہیں ہوتا. لیکن حضرت ابراہیم نے دعا اسی طرح نیچے دعا, اور اس کے سامنے بالکل اس کی بالکل اپوزٹ میں مقابل دوسرا دروازہ تھا. تو یہ, اور پھر اس کی سائز بھی بڑی تھی اس جگہ کی. یہ جو حتیم ہے, آپ جاتے ہیں دیکھتے ہوں گے, ایک گول دیوار آدھی نصف دائرے کی شکل کے اندر وہاں ہے. تو دراصل یہاں بھی بیت اللہ ہی کی دیوار تھی, لیکن قریش نے جب اپنے زمانے میں بیت اللہ پرانا ہو جانے کی وجہ سے عصر نو جب بنا, تو اس کے بعد ان کے پاس اتنے حلال مال کے اتنے پیسے نہیں تھے جس سے وہ اس کا پورا اتنی سائز کا بنا سکے. تو انہوں نے کچھ حصہ, کتنا, 9 فٹ 6 ہاتھ جتنا حصہ کاٹ دیا, بھائی کھلا چھوڑ دیا. دیکھو یہ بھی ہمارے لیے بڑی عبرت کی چیز ہے. قریش کے زمانے میں, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں آپ تشریف فرما تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت 35 سال کی تھی. ابھی آپ پر وحی کا سلسلہ شروع آپ نہیں ہوا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ تو 40 سال کی عمر میں شروع ہوا. تو آپ بھی مکہ مکرمہ موجود تھے. اس زمانے میں کعبۃ اللہ کی عمارت بہت پرانی اور بوسیدہ ہو گئی تھی, ایک دم جرجری, گجراتی میں کہتے ہیں کہ بوسیدہ. اس کو دوسرے نئے طریقے سے بنانے کی ضرورت تھی. قریش چونکہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے سب, اس نے انہوں نے میٹنگ بلائی اور طے کیا کہ بھائی دیکھو, اللہ کے اس گھر کو ہمیں بنانا ہے. چونکہ قریش کے اندر برائیاں عام ہو چکی تھیں, لوٹ مار بھی کرتے تھے, کسی کا مال چھین لیا, انہوں نے کہا دیکھو ہم لوگ تو مال بھی چھین لیتے ہیں لوگوں کا, غلط طریقے سے لے لیتے ہیں. اللہ کے گھر کی تعمیر میں جو مال لگایا جائے گا وہ خالص حلال ہونا چاہیے, ذرا بھی حرام طریقے سے حاصل کیا ہوا مال ہونا نہیں چاہیے. میٹنگ میں, جنرل میٹنگ میں یہ پاس ہوا کہ جس کے پاس حلال طریقے سے کمایا ہوا جتنا بھی مال ہو لاؤ, لائے سب, وہ سب جمع کیا گیا. جمع کیا گیا تو وہ اتنا نہیں تھا جس سے وہ کعبۃ اللہ اس طرح جیسا حضرت ابراہیم نے جس سائز کا بنایا تھا اس سائز کا بن سکے, بجٹ پورا نہیں ہوا. دیکھو انہوں نے حرام مال شامل کرنا گوارا نہیں کیا, کعبۃ اللہ کی سائز کم کر دی, یہ تو برداشت کیا, لیکن حرام کی ایک پائی بھی ڈالنا گوارا نہیں کیا. آج ہمارے زمانے میں کیا ہوتا ہے, بہت سے لوگ حرام کمائی کو مسجد میں ڈالتے ہیں, یہ تو بالکل ناجائز ہے. مسجد میں حرام مال ڈالا نہیں جا سکتا, ذمہ دار, خود ذمہ داروں کی بھی ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ کوئی اگر ایسا آدمی جس کی کمائی حرام ہو یا مشتبہ ہو, ڈاؤٹ فل ہو, ایسا اگر سامنے چل کر بھی آوے نا, لاکھ کیا کروڑ روپے بھی دے رہے نا, تو بھائی تو جا, تیرا کام نہیں ہے یہاں. ہم کو تو ایک پائی چاہیے, لیکن کیسی چاہیے, حلال چاہیے, حرام کی اس میں ملاوٹ نہیں. اللہ کا گھر اس کی تعمیر میں حرام پیسہ نہیں چل سکتا, لیکن آج ہمارے اندر یہ خرابیاں بھی آ گئی ہیں. ذمہ دار بھی قبول کر لیتے ہیں جانتے ہوئے, حالانکہ وہ جانتے ہوں کہ اس کی کمائی حرام کی ہے, ان کے لیے قبول کرنا جائز نہیں ہے, یاد رکھنا. خیر یہ تو بیچ میں ایک بات ہو گئی. تو ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ جس سے وہ اس طرح بن جاتا جیسا حضرت ابراہیم کے زمانے میں اتنے لمبا چوڑا, کچھ کم کر دیا. حضرت ابراہیم کے زمانے جو بنایا تھا اس کے دو دروازے تھے, یہ جہاں ہے وہ, اور دوسرا اس کے بالکل سامنے. कभी काबतुल्लाह का गिलाफ खुला हुआ हो ना, तो आप देखेंगे कि ऐसा मालूम होता है कि यहाँ दरवाजा था, उसको क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, ऐसा अंदर आपको अंदाजा होगा। हाँ, तो महाराज ये उसको वो दो दरवाजे थे कि एक दरवाजे से दाखिल हो दूसरे दरवाजे से निकल जाए। लेकिन कुरैश ने जब अपने जमाने में उसको बनाया तो उन्होंने उसमें बहुत तब्दीली कर दी। एक तो यह कि वो कम किया, कम तो पैसों की वजह से किया था कि इतना माल नहीं था, लेकिन दरवाजे एक दरवाजा बंद कर दिया बिल्कुल ही, और दूसरा दरवाजा इतना ऊंचे रखा कि कोई आदमी आसानी से दाखिल न हो। ये क्यों? ताकि वो जिसको अंदर जाने देना चाहे वो जा सकता हो, दूसरा न जा सके, उनका होल्ड कायम रहे। इसके लिए मुतवल्ली अपना होल्ड बाकी रखने की हर जमाने में कोशिश करते रहेंगे, सुना है कि नहीं? तो ये उन्होंने इसलिए ऐसा किया। अब जब हुजूर साहब ये कुरैश ने इस तरह बनाया उसको, पहले ऊपर छत नहीं थी, कुरैश ने जब बनाया तो छत भी डाल दी, हजरत इब्राहिम ने जब बनाया तो ऊपर भी छत नहीं थी, बस चार तरफ दीवारें थी और ये दो दरवाजे थे इधर से दाखिल, और नमाज अंदर पढ़ी जाती थी, यही मस्जिद थी, यही मस्जिद, इसके अंदर नमाज जिस रुख में भी चाहे पढ़ सकते थे। अब तो वो तो बंद, अब बाहर नमाज पढ़ी जाती है और उसकी तरफ क्या किया जाता है, रुख किया जाता है। तो बहरहाल कुरैश ने अपने जमाने में जब उसको बनाया ना, उस वक्त तमाम कुरैश ने बाकायदा उन्होंने जो है कड़िए नहीं बुलवाए, मेहमान ने खुद सब ने अंदर हिस्सा लिया, और पत्थर वहां पहाड़ों में से उसके लिए मुनासिब पत्थर तलाश कर करके लाए। मतलब उस जमाने में कोई फैक्ट्री तो थी नहीं, आजकल तो घरों में पत्थर वाले घर बनाए जाते हैं, वहां भी फैक्ट्री में से बाकायदा पत्थरों को एक खास साइज में काट के तैयार किया जाता है, वहां ऐसा कोई था नहीं, तो लोग देख दाख करके मुनासिब पत्थर लाते थे, इसी साइज जरा थोड़ा छोटा बड़ा जैसा भी हो बना दे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ उस वक्त 35 साल की थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसकी तामीर में हिस्सा लिया, बाकायदा आप भी अपने कंधे पर वहां दूर दूर से पहाड़ों पर से पत्थर उठाकर लाकर कंधे पर रखकर यहां लाते, गोया अल्लाह के घर की तामीर का काम वो है जो बड़े बड़े नबियों ने अंजाम दिया, खलील रहमान ने अंजाम दिया, हबीबुल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब है, आपने अंजाम दिया। तो हकीकत तो यही है कि ये काम तो खुद मुसलमानों को करना चाहिए। कुरान कहता है इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाह, अल्लाह की मस्जिदों को तामीर करते ही बनाते हैं, कौन बनाते हैं, हाँ? मन आमन बिल्लाह, जो अल्लाह के ऊपर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान लाए, वाकाम सलात नमाज कायम करे, पात जकात और जकात अदा करे, वलम यक्ष इल्लल्लाह, और अल्लाह के अलावा किसी से न डरे। वह मस्जिद की तामीर का काम भी जाहिर, देखो तामीर मस्जिद दो तरह की है, एक तामीर जाहिर, ये इस वक्त हम जो है ना जो इफ्तिताह कर रहे हैं, कौन सी तामीर का, तामीर जाहिर ये हुई है, और एक है तामीर बाती जिसको हकीकी तामीर कहते हैं, आबादी, हकीकी आबादी तो मस्जिद की काई के जरिए से होगी, नमाजों से होगी, तिलावत से होगी, किताबी तालीम से होगी, और मसले मसाइल से होगी, दुआओं से होगी, इस मस्जिद वाले आमाल से होगी, ये हकीकी तामीर है। तो ये बात तो सभी जानते हैं कि मस्जिद की हकीकी तामीर कौन करेंगे, ईमान वाले, काफिर तो आके नहीं कर सकते, दूसरे गैर मुस्लिम तो नहीं कर सकते, मुसलमान ही कर सकते हैं। तो जिस तरह तामीर बातिन हकीकी तामीर मुसलमान ही कर सकते हैं, जाहिरी तामीर भी किसको करना चाहिए, हमारे जो पुराने लोग थे ना, आपके गांव में भी जो पुरानी मस्जिद बनी हुई होगी, तो उस जमाने में जब बनती होगी ना, तो हमारे गांव के पूरे लोग क्या करते थे, हिस्सा लेते थे बाकायदा मजदूरी के अंदर। अब तो सब सेठ बन गए, अब सेठ बन गए हम, सेठ अपनी जगह पर, लेकिन अल्लाह के घर का जब मामला आवे तो हम उसके लिए क्या बन जाएंगे, मजदूरी बन गया, मजदूर बनेंगे। हमारा मजदूर बनना अल्लाह के घर के लिए, ये हमारे लिए फख्र की बात है एक मोमिन के लिए। लेकिन आज वो बात रही नहीं हमारे अंदर। लोग आज भी आज देहातों के अंदर जहां मस्जिद तामीर, भले जो मेहमान आवे कड़िया आवे, लेकिन फिर भी लोग अंदर मजदूरी में क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं, ताकि हमारे हमें हमें ये सआदत हासिल हो। आपकी इस मस्जिद में ऐसा हुआ? हुआ हुआ होता तो बड़ी सआदत की बात थी। आइंदा भी याद रखो, मस्जिदों की तामीर में हमें भी थोड़ा बहुत हिस्सा, रोजाना जाके मजदूरी करो अंदर, अल्लाह राजी होगा। और यही तरीका है अल्लाह के बड़े बड़े पैगंबरों का, इसी को मैंने अभी बयान किया ना कि हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल वहां कोई दूसरा मजदूर ढूंढने नहीं गए थे, कुरैश ने जब तामीर की खुद नबी करीम, और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के बाद हिजरत फरमा कर जब आप मदीना मुनव्वरा गए और कुबा की मस्जिद तामीर की, तो सभा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बाकायदा पत्थर लाते थे और रखते थे। इस तरह वो मस्जिद तामीर की, कुरान में अल्लाह ताला ने उसकी तारीफ की, लमस्जिदुल उस्सिस अला तक्वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तकूम फी फीह रिजालुन युहिब्बून अन यततहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले दिन से तकवा में डाली गई है, ए नबी वो मस्जिद इस बात की हकदार है कि आप उसमें नमाज पढ़ें। उसमें ऐसे लोग हैं जो पाकी हासिल करने को पसंद करते हैं, और ऐसे लोगों से अल्लाह मोहब्बत करता है। जब ये आयतें नाजिल हुई ना, तो कुबा वालों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अरे भाई तुम पाकी किस तरह हासिल करते हो, कुरान में अल्लाह ने तुम्हारी तारीफ कर डाली। उन्होंने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, हम ढेला भी इस्तेमाल करते हैं और ढेले के बाद पानी भी इस्तेमाल करते हैं, दोनों तरीके पाकी हासिल करने के, ये इसीलिए उसको बेहतर करा दिया गया। खैर मैं ये कहने जा रहा था कि 14 रोज हुजूर का क़याम रहा, वहां पहली मस्जिद आपने दामी की, उसके बाद आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गई। मदीना मुनव्वरा में आपका तो घर था नहीं, अलबत्ता हजरात या इंसान में से हर आदमी की दिली तमन्ना और ख्वाहिश थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर पर क़याम करें, और सब हुजूर से दरख्वास्त करते थे अल्लाह के रसूल, मेरा घर हाजिर है, तशरीफ लाइए। आप अपनी ऊँटनी पर सवार होकर जब चले हैं ना, अपने पीछे हजरत अबू बकर को सवार कराया, सब लोग पैदल हैं, आप सवार, और हर अंसारी आपसे दरख्वास्त कर रहा है कि अल्लाह के रसूल मेरा घर हाजिर है। आप अल्लाह ताला को चूंकि मालूम था कि इन लोगों को बड़ा इश्क है, हुजूर के साथ मोहब्बत है, इसलिए हर एक की यही तमन्ना। अब हुजूर अगर फैसला करें किसी के मुतालिक, तो ये चीज इनमें आपस में जो है ना तनाफुस और तहासुब का जरिया बन सकती थी, इसलिए अल्लाह ने वही के जरिए से हुजूर को बतला दिया कि हमने आपकी ऊँटनी को हुक्म दे दिया है, वो हमारे हुक्म के मुताबिक जहाँ ठहरेगी वहाँ आपको ठहरना है। वह आपके ठहरने का मसला किसने अपने हाथ में ले लिया, अल्लाह मियां ने, ऊँटनी को अल्लाह ताला ने मामूल कर दिया। चुनांचे लोग आपने उस ऊँटनी की जो नकील थी मोहर, वो उसकी गर्दन पर डाल दिया, हाथ में भी नहीं चली। बाद में तब अब्बास साहबा जोश में आकर उसकी नकील पकड़ लेते थे, हुजूर फरमाते भाई छोड़ दो, ये अल्लाह के हुक्म से चलनी है। चलते 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 इस वक्त जहाँ मस्जिद नबवी है ना, उस वक्त वहाँ एक पुराना बंजर जगह थी, खजूर के पुराने दरख्त वगैरह, वहाँ आकर के वो बैठ गई। हुजूर ने उसको उठाया चलाया, फिर वापस आकर के वहीं बैठ गई और अपना चेहरा जमीन पर रख दिया। वह उसने कह दिया कि अब आगे जाने का نہیں ہے. وہیں اس کے سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. فوراً وہ آئے اور اونٹنی پر سے حضور کا سامان لے کر اپنے گھر میں چلے گئے. جب وہ سامان حضور پیچھے پیچھے, حضور فرمائے آدمی اپنے سامان کے ساتھ, میرا سامان یا میں یہاں رہوں گا, یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا. اس کی بھی بڑی تاریخ ہے, ابھی موقع نہیں ہے ورنہ اس واقعے کو بھی ذکر کرتا, وقت کم ہے. تو بہرحال یہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں حضور تشریف لے گئے. 6 مہینے سے کچھ زیادہ حضور کا قیام رہا, کہاں؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں. اس زمانے میں نمازیں میدان میں یا بکریوں کے باڑے میں صاف کا صفائی کر کے پڑھ لی جاتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ جہاں اس وقت مسجد نبوی ہے, وہاں 2 یتیم آدمیوں کی زمین تھی, وہاں پرانے کھجور کے درخت تھے, کچھ مشرکین کی قبریں تھیں, کھابڑ کھوبڑ تھا وہاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی رشتہ دار ہیں, ان کو بلا کر کے حضور نے فرمایا کہ بھائی یہ زمین, اس پر میں مسجد بنانا چاہتا ہوں, میرے ہاتھ اس کو فروخت کرو, بیچو. ان لوگوں نے عرض کیا, اللہ کے رسول, ہم خرید کر اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں مسجد بنانے کے لیے. حضور نے فرمایا نہیں, میں اپنے پیسوں سے خریدوں گا. دیکھو اس میں بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. ہم چندہ کرنے تو افریقہ نے, انگلینڈ نے, کینیڈا نے, ساری دنیا میں پھر وہ لیں گے ہیں, لیکن یہاں اپنی جیب سے نکالنے کی بات آئی تھی تو کتنے نکالتے ہیں. تو بہرحال وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کے اصرار تھا تو ابھی آپ نے ان کی جو ہے نہیں آفر کو قبول نہیں کیا, اور آپ نے کہا میں حضرت ابوبکر کو فرمایا اس کی قیمت 20 دینار سونے کے سکے ادا کرائے, آپ نے ادا کرا. اور پھر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی. یہاں بھی جب شروعات ہوئی نے تعمیر کی, اسی طرح وہ جو قبا میں پہلا پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھا, اس کے بعد دوسرا حضرت ابوبکر سے رکھوایا, تیسرا حضرت عمر سے رکھوایا, اور پوری مسجد کی تعمیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے لے کر آخر تک حصہ لیا. سب صحابہ مزدوری کرتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پتھر اٹھا کر لاتے تھے. آپ کی شہادت کو دیکھ کر حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بڑے ذلیل قدر صحابی ہیں, انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کے حصے کا پتھر میں اٹھا کے لاؤں گا, آپ بیٹھے. چنانچہ وہ 2 پتھر بڑے بڑے اٹھا کر لاتے تھے. تو اس کے ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی. اس میں بھی ایک, اس دعا میں بھی ایک واقعی کا تذکرہ ہے, اس کا یہاں موقع نہیں. تو بہرحال یہ اس طرح مسجد تعمیر ہوئی. جب مکمل ہو گئی تو اس کے برابر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے حجرے بنوائے. دیکھو ہمارے لیے بڑی عبرت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا بنایا, مسجد بنائی, حجرے بعد میں بنائے اپنے. گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے قیامت تک آنے والے امتیوں کو یہ سبق دیا کہ تم کہیں کسی نئی جگہ پر جاؤ آباد ہونے کے لیے, رہنے کے لیے, تو پہلے اللہ کا گھر بنائیو, اس کے بعد اپنا گھر بنانا. تیار ہوئی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں منتقل ہوئے 6-6.5 مہینے کے بعد. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ مسجد کی تعمیر کا کام تو اتنا عظمت والا ہے کہ بڑے بڑے نبیوں نے یہ کام کیا. یہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, حضرت ابوبکر کے نواسے ہوتے ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے. حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ یہ بیت اللہ کو قریش نے جو ہے اتنا حصہ کیا کر دیا ہے, کم کر دیا ہے, وہ بات ان کو بتلائی تھی. ان کے زمانے میں بھی ان کی جب جنگ ہوئی تھی حجاج بن یوسف کے ساتھ, تو اس نے جو ہے نا منجنیق کے ذریعے سے پتھر پھینکے تھے تو کعبۃ اللہ کی عمارت ٹوٹی تھی. تو اس کو انہوں نے, پھر وہ جنگ ختم ہوئی رکی, تو انہوں نے 2 بار اس کو بنوایا. کس نے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے, اور اسی طرح بنوایا. کس طرح؟ جیسا حضرت ابراہیم نے بنوایا تھا. اور جب بن کر تیار ہوئی تو 100 اونٹ ذبح کر کے دعوت کی. ہم یہاں آپ کے یہاں سے دو آدمی آئے آ کر مجھے پوچھ رہے تھے کہ ہم لوگوں نے, ہمارے درمیان کوئی بات چل رہی ہے, کوئی دعوت کرنا چاہتے ہیں یہ مسجد کی. میں نے کہا آپ دعوت اگر اپنی جیب سے کرنا چاہو تو کرو, اجازت ہے, مسجد کی چندے سے مت کرنا. یہ کہا میں نے, تو میں نے کہا ٹھیک, میں آؤں گا تو بتاؤں گا دعوت کا بھی مسئلہ. تو میں کہ نہیں, یہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی جیب خاص سے 100 اونٹ ذبح کر کے یہ دعوت کی تھی. اور 500 آدمی جس میں صحابہ بھی تھے, ان کی جماعت کے ساتھ مقام تنعیم پر گئے, وہاں سے احرام باندھا عمرے کا اور آ کر کے عمرہ کیا. اس طرح اس کا ادگھاٹن ہوا. کس کا؟ بیت اللہ کا. یہ جو حضرت عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کیا تھا وہ, اسی لیے میں کہنا یہ ادگھاٹن بھی ثابت ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو موقع عطا فرمایا. واقعہ یہ ہے کہ یہ آپ حضرات کے لیے بڑی سعادت کا مقام ہے. ایک مومن کے ایمان کا تقاضا ہے, چاہے وہ کیسا ہی گیا گزرا ہو, لیکن اس کے دل میں اللہ کے گھر کے نام سے خوشی ہوتی ہے. آج دیکھیے نا, اس مسجد کے اندر سب موجود ہیں اور سب خوش ہیں. آج اللہ تعالیٰ نے ہماری بستی میں مزید ایک مسجد عطا فرمائی. لیکن بھائی دیکھو, اس مسجد کی تعمیر پر جتنے خوش ہو, اب آپ کی ذمہ داری بھی بڑھ گئی. خاص کر کے یہ محلہ جس کے جو اس مسجد کے آس بازو آباد ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ اس مسجد کو مسجد والے اعمال سے آباد کریں. نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام. دیکھو, ایک آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے, اس کو ایک نماز کا ثواب, اور وہی آدمی مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. کتنا بڑھ گیا. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, بڑے عالم, حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے, ان کے وہ شاگرد تھے, محمد ابن سلیمہ. روزانہ 200 رکعت پڑھنے کا ان کا معمول تھا, اور کبھی ان کی جماعت چھوٹتی نہیں تھی. ایک مرتبہ کسی وجہ سے نماز چھوٹ گئی, جماعت چھوٹی, جماعت. تو چونکہ جماعت کا ثواب حدیث میں آیا ہے, کتنا ہے؟ 27. یہ واقعہ فضائل نماز میں حضرت شیخ نے ذکر کیا ہے. تو انہوں نے یوں سوچا کہ بھائی میری جماعت چھوٹ گئی, 27 گنا ثواب چھوٹا, اس لیے انہوں نے اس نماز کو 27 مرتبہ پڑھا. وہ تو بڑے فقیر تھے, بڑے عالم تھے, جانتے تھے کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے فریضہ ادا ہو گیا, لیکن وہ چونکہ جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے, 27 گنا ثواب ملتا. اس لیے 27 گنا ثواب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے 27 مرتبہ پڑھا. ایسے اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں نا, اللہ کا معاملہ بھی ان کے ساتھ اسی طرح کا ہوتا ہے. رات کو خواب میں سو گئے تو کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے, یا ابن سلیمہ کیف بتامین الملائکۃ, اے ابن سلیمہ فرشتوں کی آمین کا کیا؟ یعنی آپ نے 27 مرتبہ نماز تو پڑھ لی, لیکن دیکھو اس میں ایک اور چیز کی طرف اشارہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور امام قرات کرتا ہے ظاہری نماز میں, اور سورہ فاتحہ جب ختم کرتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو حضور فرماتے ہیں کہ تم آمین کہو, اس لیے کہ امام بھی آمین کہتا ہے اور فرشتے بھی آمین کہتے ہیں, اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ جڑ گئی, یعنی جس وقت فرشتوں نے آمین کہی اس نے بھی آمین, فرشتے امام جب آمین کہتا ہے اس وقت تو کہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. تو ان کو خواب میں کہنے والا کہتا ہے کہ حضور آپ نے 27 مرتبہ نماز تو پڑھ لی, لیکن یہ فضیلت معلوم ہوا, جو اصلی فضیلت ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہی ہے, کسی طرح اس کی تلافی ہو سکتی, اس کی کورنگ نہیں ہو سکتی کبھی بھی. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اہتمام کریں. भाई अल्लाह ने मस्जिद पड़ोस में दे दी। हदीस में आता है हुजूर का इरशाद है, ला सलात अल जारी मस्जिद इल्ला फिल मस्जिद, जो मस्जिद के पड़ोस में रहता है ना उसकी नमाज मस्जिद ही में होगी, घर में पड़ेगा तो नहीं होगी। हुजूर फरमाते हैं अब पड़ोसिया ने 40 मकान तक पड़ोस चलता है, समझाया कि नहीं। इसलिए भाई जमात के साथ नमाज पढ़ने का एहतमाम करें और पहले से आ जाए मस्जिद में, अजान सुनते ही बल्कि अजान से पहले आप मस्जिद में आकर अजान की आवाज सुने तो बहुत अच्छा, अल्लाह को बहुत पसंद है, समझाया कि नहीं। हमारा तो कुछ हाल क्या हो गया, कुछ पहले आ भी गए जमात में, अभी वो बाहर से आए, वो बाहर से अंदर झांक करके अच्छा तो 10 मिनट बाद से वो बाहर ही खड़े हैं सब, एक आया दूसरा आया, वहां बातें चल रही है, वो यहाँ कोई डंडा लेके बैठा है कि जल्दी आएंगे तो मारेगा, इसलिए बाहर खड़े रहो, जब जमात खड़ी होगी तो अंदर जाएंगे। इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन। आज हमारे दिल मस्जिद में लगते नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी आलिम ने आकर सवाल किया कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद, मतलब हुजूर को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबुल कासिम, के दुनिया में जमीन के अंदर सबसे बेहतरीन खित्ता, जमीन का सबसे बेहतरीन हिस्सा कौन सा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई मुझे मालूम नहीं, हजरत जिब्रील आएंगे तो मैं पूछ के बताऊंगा। हजरत जिब्रील आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा हजरत जिब्रील क्या कहते हैं, मुझे भी मालूम नहीं, अल्लाह ताला से पूछूंगा बताऊंगा। उसके बाद हजरत जिब्रील दूसरे वक्त पर आए, कहा आज तो मैं अल्लाह से इतना करीब हुआ कि आज तक कभी इतना करीब नहीं हुआ था। मैंने अल्लाह से पूछा कि जमीन में सबसे बेहतरीन खिता जो अल्लाह को पसंद है वो कौन सा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया अहब्बुल बिलाद इलल्लाह मसाजिदुहा, मस्जिदें अल्लाह को बहुत प्यारी। साथ में एक चीज और भी फरमा दी वअबग़ज़ुल बिलाद इलल्लाह अस्वाक़ुहा, और सबसे ज्यादा नापसंद जगह अल्लाह के इस क्या है? बाजार। अब देखो कि हमारा दिल कहाँ लगता है, मस्जिद में लगता है कि बाजार में लगता है? हमारा मामला उलट गया, हमारा तो दिल मस्जिद में लगना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आपका इरशाद बुखारी शरीफ की रिवायत, सबतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ला, 7 आदमी ऐसे हैं जिनको अल्लाह कयामत के रोज अपने साये में उस वक्त जगह देगा जब उसके साये के अलावा और कोई साया नहीं होगा। उन 7 में एक आदमी रजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन बिल मस्जिद, जिसका दिल मस्जिद के साथ अटका हुआ है, नमाज पढ़ के जाता भी है घर पर तो हर वक्त ये कब दूसरी नमाज का वक्त हो और मैं मस्जिद में जाऊं। ये हमारा मामला उल्टा, घर छोड़ के आते हैं कब नमाज खत्म हो और मैं घर जाऊं, हमारा जी यहां नहीं लगता है। क्या मछली का जी कहाँ लगना चाहिए? पानी में, समझा कि नहीं। वहां से तो वो निकलने के लिए, एक मोमिन तो मस्जिद से निकलने के लिए तैयार ही नहीं। एक बड़े सेठ थे, उनका जौकर था नमाज ही था, सेठ को अल्लाह ने तौफीक नहीं दी थी। एक मरतबा सफर में जो है वो नमाज का वक्त आया तो नौकर ने हुजूर अगर इजाजत दें तो मैं नमाज पढ़ लूं, काजा पढ़ ले, जरा मुंह बिगाड़ के कहा। अब वो गया नमाज में मशगूल, नमाज में उसका ऐसा मजा आया कि अंदर उसी में था, सेठ बाहर इंतजार कर रहा है कि अभी अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। जब नहीं देर हुई तो वो मस्जिद के बाहर जाकर आवाज लगा, अरे ओ सुबराती, हाँ जी, क्या आने कहा, क्यों नहीं आता, क्या आने नहीं देता, क्या कौन नहीं आने देता, वो जो तुझे अंदर नहीं आने देता मुझे बाहर नहीं आने देता, वो तुझे जो तुझे अंदर नहीं आने देता वो मुझे बाहर नहीं आने। ये अल्लाह की तौफीक है भाई, अल्लाह जिसको तौफीक दे दे उसी से तौफीक मांगा करो और मस्जिद को आबाद करने का एहतमाम करो। अब वक्त कम रह गया है, दुआ कर ली। चलो
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما گنہگار ہیں خطا کار ہیں قصوروار ہیں اے اللہ اب تک کہ ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے اور جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے تجھے معافی بہت پسند ہے بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں خوش ہو کر تو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا یقیناً اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں ہماری مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما ہمارے بھائی بہن ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما ہمارے عزیزا اور اقارب کی مغفرت فرما ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما ہمارے دوست اور احباب محسنین و متعلقین مخلصین و محبین کی مغفرت فرما جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا جو ہم سے دعاؤں کی توقع و امید رکھتے ہیں ان کی مغفرت فرما اے اللہ تمام مؤمنین و مؤمنات مسلمین و مسلمات پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما ہمارے چھوٹے اور بڑے ظاہر اور پوشیدہ اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اے اللہ ایک منٹ اور ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت تیری نافرمانی اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما اے اللہ نمازوں کا اہتمام نصیب فرما ہمیں اور ہمارے گھر کے تمام چھوٹوں بڑوں اور ہمارے ماتحتوں کو اے اللہ نماز کا قائم کرنے والا بنا دے تیرے خلیل حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی اے اللہ تو مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دے ہم بھی یہی دعا تجھ سے کرتے ہیں اے اللہ تیری توفیق کے بغیر یہ کام آسان نہیں ہے نماز کے ساتھ عشق و محبت کا تعلق عطا فرما نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما اے اللہ اس مسجد کی اس تعمیر کو اپنی بارگاہ میں بے انتہا شرف قبول عطا فرما تیرے بندوں نے جن جن بندوں نے اس کی تعمیر میں جس جس حیثیت سے بھی حصہ لیا ہے کسی نے پیسے لگائے کسی نے زمین دی کسی نے اپنی محنتیں لگائی کسی نے دعاؤں کے ذریعے سے حصہ لیا جو بھی ہے اللہ تمام کی مسائی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما اللہ اس کے بدلے میں جنت کے اندر سب کو اللہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما اپنے فضل کا معاملہ فرما ان محنتوں کو قبول فرما کر سب کی مغفرت کا اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے اے اللہ اس مسجد کو مسجد والے اعمال سے آباد کرنے کی ہر ہر مسلمان کو اور خاص طور پر اس بستی کے لوگوں کو اور خاص الخصوص اس محلے کو اور ان لوگوں کو جو اس مسجد کے اطراف میں آباد ہیں توفیق عطا فرما اللہ اس کے حقوق تلفی سے پورے پوری حفاظت فرما اپنے فضل کا معاملہ فرما دے اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما لے، اے اللہ اس امت کے حال پر رحم فرما، تیرے حبیب کی امت اے اللہ بڑی مصیبتوں میں گرفتار ہے، چاروں طرف سے دشمنان اسلام پل پڑے ہیں، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے اے اللہ، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے اے اللہ، ذلت و رسوائی کے گھڑے سے نکال کر عزت و سربلندی عطا فرما اے اللہ، یہ سب کچھ تیری نافرمانی اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اے اللہ نافرمانی کا نتیجہ ہے، تیری اطاعت و فرما برداری کا اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کی توفیق عطا فرما اے اللہ، ہر ہر کام میں اے اللہ اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، نفس اور شیطان کی غلامی سے نجات عطا فرما اے اللہ، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، اہل تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما، پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے اے اللہ، ارکان کے مسلمانوں کی بھرپور نصرت فرما، ان کی حمایت فرما، برشتوں کے مظالم سے ان کو نجات عطا فرما اے اللہ، اپنے فضل کا معاملہ فرما، ہمارے اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت، رواداری اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی اور حسن سلوک کو عام فرما اے اللہ، جو لوگ ان کے درمیان اے اللہ بغض اور عداوت کے بیچ ہو کر اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، شاعر اسلامیہ کی پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ، ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر، دیندار امانت دار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، تو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطالعہ کو جاری اور ساری کرنے والے ہوں، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی اور دینی مراکز کی، اور اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں کی شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول پسندیدہ ہے سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما اے اللہ، ان کو مخلص اور فعال کام کرنے والے افراد عطا فرما اے اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، تیری رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شر اور برائیوں سے بنا چاہی اسے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اے اللہ، یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما اے اللہ، قبولیت کی گھڑی ہے، تیرے حبیب نے اطلاع دی ہے جمعہ کے دن اے اللہ، اس مبارک گھڑی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اپنے فضل کا معاملہ فرماتے ہوئے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، آج تک تجھے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔